شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزيزان محترم، اس سلسلہ گفتگو میں ہم اب تک جس چیز پر گفتگو کرتے آئے ہیں وہ زیارت اربعین کا یہ جملہ ہے کہ جس کے اندر ہم خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک. خدایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی تیرے ولی اور تیرے ولی کے فرزند ہیں. اور پھر کچھ اور چیزوں کی گواہی دینے کے بعد پھر ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فاعوذ رب دعا، یا خدایا انہوں نے تیری طرف بلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ومنح النفس، اور بہترین خیر خواہی کی. وبذل مخجته فيك، اور اپنے خون جگر کو تیرے راستے میں بہا دیا. کیوں؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور ضلالت کی گمراہیوں سے نجات دلا سکے. ہم نے اب تک جہالت کے مفہوم کو روشن کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم قرآن کے اندر دیکھیں تو جہالت ہمیں ان لٹریسی کے مقابلے میں نظر نہیں آتی. لغت کے اندر جہالت کا ایک مطلب نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، ان لٹریٹ ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا. لیکن جب قرآن کی زبان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن جہالت کو ان لٹریسی کے مقابلے میں نہیں رکھتا. قرآن میں ہر نہ جاننا جہالت نہیں ہے. آپ کے سامنے اس کو بیان کیا. قرآن میں جہالت عقل اور منطق کے مقابلے میں ہے، یعنی ایسا علم کا نہ ہونا کہ جو اخلاق اور عقیدے کی پستی اور اس کے فساد کا سبب بنتا ہے. اگر ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں قرآن میں جو لفظ ہے اس کی ضد جو ہے اپوزٹ جہالت کی، اگر ہم اسے دیکھیں تو شاید جہالت یہ مزید ہمارے سامنے روشن ہو سکے. قرآن میں جو چیز اس کے مقابلے میں بیان ہوئی ہے جہالت کے مقابلے میں وہ ہے حکمت. کا حکمت کیا ہے؟ حکمت وہ علم ہے, اب اس پہ آپ غور کریے گا, علم ہے اور علم کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ وہ حقیقت کے مطابق ہے. کیونکہ بعض دفعہ انسان کچھ چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز ایسی ہے لیکن ریالٹی میں وہ چیز ویسی نہیں ہوتی. تو یہ علم کی تعریف کے اندر ہم اس وقت جو علم کی تعریف کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اس بات کو مفروض اور ازیوم کر رہے ہیں کہ علم یعنی حقیقت کے مطابق کا ایسا علم ہے کہ جو انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اس کو سعادت اور کمال کے راستے تک پہنچاتا ہے. کمال کمال حقیقی قرب الہی. بس وہ علم کے جو انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کرے اور انسان کو سعادت کے راستے پر بڑھائے اسے کہتے ہیں حکمت. دیکھیے انسان کی جو میں نے یہاں پہ بات کی کہ انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے کمال حقیقی کی طرف آگے لے جائے. انسان کی فطری ضرورتیں دو طرح کی ہیں. جس طریقے سے انسان مرکب ہے, ایک کمبینیشن ہے کس چیز کا, مادے اور غیر مادے کا, مٹیریل اور نان مٹیریل. انسان کا جسم مٹیریل, مادہ, انسان کی روح نان مٹیریل. جس طریقے سے انسان مرکب ہے, کمبینیشن ہے, اسی طریقے سے انسان کی فطری ضرورتیں بھی مادی بھی ہیں اور مانوی بھی ہیں. اس پہ غور کریے گا جانے محترم. یہاں پہ آج میں آپ سے خصوصی توجہ کا طلبگار ہوں. جب صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر, مادی ضرورتیں بھی ہیں اور مانوی ضرورتیں بھی ہیں, اور یہ دونوں ضرورتیں انسان کی سعادت میں دخیل ہیں. یعنی انسان اگر سعادت تک پہنچنا چاہتا ہے, بالعموم ایکسیپشنز ہیں, ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی, چند ایک ایکسیپشنز اور وہ بھی کچھ مراحل کے بعد, لیکن عمومی طور پر یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی حقیقی سعادت تک پہنچ سکے. اور دونوں ایک دوسرے کی جائے گزیر نہیں ہو سکتی, ریپلیس نہیں کر سکتی. ایک کے ہونے کی وجہ سے دوسرے سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا. دونوں کی ضرورت ہے. انسان کی بنیادی ترین ضرورت آپ نے بارہ سنا, مولا کائنات فرماتے ہیں رحم اللہ عمران علم من عین فی عین الى عین. بنیادی ترین ضرورت کا خدا رحمت کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے ہے اور کہاں ہے, اسے کہاں جانا ہے, کہاں سے آیا ہے, یہاں کس لیے ہے اور کس طرح پلٹ کر جائے گا. یہ ہر انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے اور یہ سوالات انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ انسان کی زندگی اتنی تیز رفتار کر دی جائے پرپسفلی جانتے پوچھتے ہوئے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوالات اٹھیں, لیکن اس کے پاس فرصت موجود نہ ہو کہ ان سوالات کے جوابات کے پیچھے جا سکے. مصنوعی طور پر انسان کو اس قدر مجبور کر دیا جائے کہ وہ ان بنیادی سوالات کا ان کا پیچھا نہ کر سکے. اگر آپ ذرا سے اسٹیٹسٹکس اٹھائیں اور یہ دیکھیں, میں نے ایک زمانے میں پہلے اسٹیٹسٹکس دیکھے تھے, اس وقت میرے ذہن میں نمبرز نہیں ہیں, لیکن آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں خودکشی کرتے ہیں اور اپنی جان کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں, ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو مادی لحاظ سے خوشحال ہوتے ہیں. یہ بھی ضرور ہے, اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ مصیبت زدہ لوگ بھی خودکشی کرتے ہیں. اور ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ہی یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایوریج 6000 کسان ہیں انڈیا کے اندر فقط کے جو ہر سال خودکشی کرتے ہیں. اگر ایوریج نکالا جائے قرضوں میں پھر کے مصیبت سے تنگ آ کر, لیکن ایک بڑی تعداد خودکشی کرنے والوں میں ان لوگوں کی ہے کہ جو مادی لحاظ سے کسی مشکل کا شکار نہیں ہے. آپ دیکھیے اکثر یونیورسٹیز میں, اور اگر آپ اس کو ذرا اپنے ملک سے بڑھ کر آگے بڑھ کے دیکھیں, کافی ہائی اچیورز ہوتے ہیں کیونکہ ہائی اچیورز ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ زندگی کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے, اس کے بے ہدف اور بے مقصد ہونے کا احساس ہوتا ہے, ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اپنی زندگی کو ختم کر لیتی ہے. آپ ڈپریشن کے اسٹیٹسٹکس نکالیں, دیکھیں کون سے ملکوں میں ڈپریشن زیادہ ہے. وہ ملک جو مالی لحاظ سے خوشحال ہیں وہاں آپ کو ڈپریشن کی بیماری کثیر تعداد میں نظر آئے گی. آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں, آپ کو چاہیں اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیں, اعداد و شمار نکال کے دیکھیں کہ ڈپریشن کے زیادہ لوگ ڈیولپ کنٹریز میں ڈپریشن کی بیماری کتنی زیادہ عام ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, انسان کے قلب کو اللہ کے ذکر سے آرام ملتا ہے. جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس کے لیے معیشت زن کا, اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے. منع عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تو اگر مادی نعمتیں انسان کو میسر ہو اور انسان اس بنیادی چیز سے اپنے خالق سے دور ہو تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مادی نعمت اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی. لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو دوسری طرف بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا, کا نزدیک ہے کہ فخر کفر ہو جائے, کا فخر کفر کے بہت نزدیک ہے. اور پھر بے شمار اس کے اندر حدیث پیغمبر اکرم کی حدیث, خدا تو ہمیں روٹی دے دے, روٹی یعنی رزق دے دے, کیونکہ اگر یہ مادی رزق نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ایکسیپشنز کی بات نہیں ہو رہی, بالعموم معاشرے کی بات ہو رہی ہے, سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایمان دروازے, اگر کوئی فخر داخل ہو دروازے سے تو ایمان کھڑکی سے چلا جاتا ہے. فخر انسان کو کفر کے نزدیک کر دیتا ہے. اسی لیے اسلام نے جو معاشرہ اور جس آئیڈیل معاشرے کی تصویر پیش کی ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اگر ہم خود صدر اسلام کی تصویر کو ذہن میں رکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں. جیسے جیسے اخلاقی مفاسد کی اصلاح ہوتی گئی, جیسے جیسے ایمان بڑھتا گیا, آپ بتائیے کیا فخر میں اضافہ ہوتا گیا. ایک سختی کا وقت ضرور تھا شیخ ابی طالب کا وقت, مکے کے اندر بہت سخت حالات ہیں, لیکن جیسے جیسے ایمان قوت پکڑتا گیا, مومنین کی تعداد زیادہ ہوتی گئی تو معاشی طور پر اصحاب صفہ ہمیں شروع میں نظر آتے ہیں, لیکن اس کے بعد مادی طور پر بھی خوشحالی ہے, اور اس کے بعد یہ خوشحالی. اور پھر پیغمبر اکرم کا پورا ایک نظام کہ جس طریقے سے انہوں نے کہ جو دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں فقط سمٹی ہوئی تھی اس کو کس طریقے سے آپ نے کوشش کی کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ پورے معاشرے کی سطح پر ہو, اپورچونیٹیز سب کے لیے میسر ہوں, کوئی بھی مونوپلائز نہ کر سکے چیزوں کو. اسلام کا آئیڈیل معاشرہ فقیر معاشرہ نہیں ہے, سخت ناپسند کیا گیا ہے. اس لیے کہا گیا کہ دیکھو رزق حلال کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اس نے انسان کو ایک حقیقت بنایا کہ جس کے اندر مادہ اور معنی دونوں چیزوں کو رکھا. دنیا اور آخرت کے اندر جدائی نہیں ہے. ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کام میں دنیا کے لیے کر رہا ہوں, یہ کام میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں. نہ, ایک ہی چیز ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا کے ذریعے سے آخرت بنتی ہے. تو انسان کی ان فطری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے جب انسان اور معاشرہ سعادت کی طرف گامزن ہوتا ہے, ایسا علم اسے حکمت کہا جاتا ہے. انبیاء آئے, انہوں نے حکمت کی طرف بلایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سات جگہ قرآن کے اندر آیا کہ انبیاء آئے انہوں نے حکمت کی طرف دعوت دی, حکمت کی طرف بلایا, فلاح و بہبود کی طرف بلایا. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے حکمت یہ ممکن ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس تک انسان نہیں پہنچ سکتا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ أَشْكُرَ اللَّهَ, ہم نے لقمان کو حکمت دی, کیوں؟ تاکہ خدا کا شکر کریں. تو حکمت کی طرف بلایا جو جہالت کے برعکس ہے, جہالت کی ضد ہے, تاکہ انسان سعادت اور کمال کی طرف جا سکے. اب اگر اس کو خلاصہ کریں, ہم نے اگر جہالت پر اگر ایک ہم نے نظر ڈال لی تو ہم دیکھیں کہ پھر جاہل ماشاءاللہ, کیونکہ دوسری چیز جو میں نے کہی تھی کہ یہاں پر بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ یہ کہ جہالت میں گرفتار معاشرے کی خصوصیات کیا ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. بس اگر ہم یہ دیکھیں اس روشنی میں جو اب تک ہم نے بیان کیا, تو جاہل معاشرہ وہ نہیں ہے کہ جو انلٹریٹ معاشرہ ہے. ممکن ہے کہ کوئی معاشرہ ایسا ہو کہ جس کے اندر پروفیشنلز اور ایکسپرٹس پائے جاتے ہوں, اس کے اندر ہائر ایجوکیشن کے ادارے پائے جاتے ہوں, لیکن خدا سے منہ موڑ لینے کی وجہ سے وہ معاشرہ قرآن کی نظر میں جاہلیت میں گرفتار معاشرہ بن جائے. اور خدا نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس سے منہ موڑ لینے کی وجہ سے اس کے سوشل فیبرک, اس کا خاندانی نظام, اس کا معاشرتی نظام, یہ چیزیں تباہ ہونے لگے. خدا اس معاشرے کے اندر کم رنگ ہوتے ہوتے صرف انسان کے شخصی رابطے کے اندر محدود ہو جائے, کہ یہ معاشرہ اللہ کی نظر میں جہالت میں گرفتار معاشرہ ہے. اور آہستہ آہستہ یہ معاشرہ نابودی کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی بھی تمدن اور سویلائزیشن جب اپنے عروج پر جاتی ہے یا عروج سے زوال کی طرف آتی ہے, یہ دنوں میں نہیں ہوتا, اس کے اندر صدیاں لگتی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسی مثالیں آ رہی ہوں کہ کچھ معاشرے ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے دور ہیں لیکن ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بہترین حالت میں موجود ہیں, تو پھر ذرا اور غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خود اسی معاشرے کے اندر موجود ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے نابودی کی طرف جا رہے ہیں, ہمارا فیملی سسٹم نابودی کی طرف جا رہا ہے, ہمارا سوشل سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے, یہ ایک دو دن میں نہیں ہوتا. تو جانے مطلب میں یہاں پہ بس ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دے دوں کہ میں یہاں پر علم کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ میں نے یہ کہا کہ جہالت میں گرفتار معاشرہ ممکن ہے کہ اس کے اندر ایکسپرٹس موجود ہوں, اس کے اندر موجود ہوں پروفیسرز موجود ہوں, لیکن وہ معاشرہ خدا سے دور ہو رہا ہو, ہائر ایجوکیشن کے باوجود وہ معاشرہ جاہلیت میں گرفتار ہو رہا ہو. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ شک آ جائے اور یہ بات کہ بس اسلام میں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے, میں نے پچھلے سال یہاں پر علم کے اوپر کافی گفتگو کی, لیکن میں مجبور ہوں کہ یہاں پر مختصراً ایک ڈسکلیمر دے کر اور اس بات کو واضح کر کر کہ علم اسلام کی نظر میں مقدس ہے, علم حاصل کرنا عبادت ہے, بار بار علم کی طرف بلایا ہے. جنگ بدر میں کہ جو کفار پکڑے گئے تو ان میں سے کچھ کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ اگر تم 10 مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, آپ کی یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے کہ یہ جو گریک کلچر اور گریک علم ہے, گریک نالج ہے, جو اس وقت ویسٹرن ورلڈ میں اس نالج کے پچھلا سمجھا جاتا ہے, یعنی آج جو علم ہے اس کو اسی کا کنٹینیویشن سمجھا جاتا ہے, یہ گریک نالج انگلش میں ڈائریکٹ نہیں گئی ہے, یہ پہلے عربی میں ترجمہ ہوئی اور پھر عربی سے دوبارہ انگلش کی طرف گئی ہے. مامون اور ہارون کے زمانے میں کثیر تعداد میں یہ جو کتابیں تھیں جو عبرانی زبان, گریک زبان کی میں کتابیں موجود تھیں, اور ہندی میں اور مختلف زبان کی کتابیں, انہیں ترجمہ کیا گیا عربی میں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام جو کہیں بھی اگر کوئی ایسی بات دیکھتے تھے کہ جو اسلام سے ٹکرا رہی ہو تو اس پر اعتراض کرتے تھے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کام کو فلی سپورٹ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ اعتراض نہیں کیا بلکہ اس کی طرف ترغیب اور شوق دلایا ہے. تو اسلام کے اندر علم مقدس ہے, علم حاصل کرنا ضروری ہے فرد کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی, کیونکہ خدا کے احکامات پر اس کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ علم میں پیچھے رہیں. لیکن یہاں پر جو میں بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ علم ایمان کی جگہ نہیں لے سکتا. یہ ایمان ہے کہ جو علم کو ڈائریکشن دیتا ہے, علم کو راستہ دکھاتا ہے. دیکھیں علم جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. علم کے ذریعے انسان کائنات فتح کر سکتا ہے, چیزوں کو تسخیر کر سکتا ہے, فضا کو تسخیر کر سکتا ہے. یہ پوری کائنات علم کے ذریعے سے انسان کے ہاتھوں مسخر ہو سکتی ہے. لیکن وہ چیز کہ جس پر علم کا زور نہیں چلتا وہ خود انسان ہے. انسان علم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا, انسان ایمان کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے. اس لیے اگر ہم دیکھیں پچھلے 200 سال کے اندر علم نے ترقی کی ہے, علم نے, لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسانیت نے کتنی ترقی کی ہے, کیا انسان اپنی انسانیت میں بھی آگے بڑھا ہے؟ 200 سال پہلے, کیونکہ 200 سال سے ایک ہی سیولائزیشن ہے جو حاکم ہے, پہلے زیادہ لوگ بھوک سے مرتے تھے یا بعد میں لوگ زیادہ بھوک سے مرے؟ آج اس وقت دنیا میں آپ سرچ کریں 25,000 لوگ ہیں جو روزانہ بھوک سے مرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم انسان کے ہاتھ میں وسیلے کے طور پر, انسان جس طرف چاہے گا اس کو استعمال کرے گا. جیسے علم میں ترقی کی, انسان کی انسانیت میں اتنی ترقی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ایمان کو کمرنگ کر دیا گیا. ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان یہ کرتا ہے کہ انسان کو بلند اہداف کی طرف متوجہ کرتا ہے. قرآن کے مطابق ایمان نئی روح دیتا ہے انسان کو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندہ کریں. اللہ اور رسول کی طرف آؤ جب تمہیں بلائیں, لما یحییکم, تاکہ تمہیں وہ زندہ کر سکے. کہ نئی جان نئی روح دیتا ہے انسان کو, اور پھر اس کو ان مادی اہداف سے بڑھ کر دوسرے اہداف دیتا ہے. جب انسان کے اہداف اس کے آبجیکٹیوز مٹیریل آبجیکٹیو سے بڑھ جاتے ہیں تو انسان کے ایموشنز, اس کے احساسات خود بخود لطیف ہو جاتے ہیں. پھر انسان بہت ساری مادی چیزوں پر ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرتا, بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اسے بھی وہ دوسرے کے آگے بڑھا دیتا ہے. عیسیٰ کی مثالیں نظر آتی ہیں. کہ ایمان وہ چیز ہے کہ جو انسان, جس کے آگے انسان سر تسلیم خم کرتا ہے. تو اگر ایمان کو انسان سے لے لیا جائے, اس کے بعد آپ چاہے لاکھ چارٹر بناتے رہیں, ہیومن رائٹ چارٹر, فلانا چارٹر, فلانا چارٹر, انسان کبھی بھی اخلاقی بلندی کی طرف نہیں آ سکتا. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ اقدا قدوبک نفسک اللتی بین جنبیک. کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا دشمن, اعدا عدوک, جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے درمیان تمہارے سینے کے اندر موجود ہے, یعنی تمہاری نفسانی خواہشات, تمہاری ہوا و ہویس. اسے صرف ایمان کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور جب ایمان انسان کے اوپر حاکم ہو جائے اور پھر جب علم آتا ہے تو یہ علم انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ انسان کی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی جہالت میں گرفتار معاشرہ وہ معاشرہ کے جو خدا سے دور ہوتا جائے. سب سے پہلی نشانی جو خدا سے دور ہونے کی اور جاہلیت میں گرفتار ہونے کی جو نشانیاں معاشرے میں ظاہر ہوتی ہیں, سب سے پہلی نشانی اور اس کے بعد دوسری نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں, سب سے پہلی نشانی خدا کے بارے میں اس معاشرے میں کیا تصور پایا جاتا ہے, خدا کی کیا پہچان ہے، سب سے پہلی نشانی یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے. توحید سے حرکت جو ہے وہ شرک کی طرف ہوتی ہے، یکتا پرستی سے انسان شرک کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اب شرک کی طرف بڑھنا اور جسے کفر کہا ہے سورہ توبہ کے اندر، شرک یعنی خدا کا شریک قرار دینا، یہ کفر ہے، یعنی خدا کے انکار کرنے کے برابر ہے. یہ پورا اسپیکٹرم ہے، یہ ایک طریقے سے نہیں ہے. اس کے ایک اینڈ پہ تو ہم باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں کہ بت یا دوسری چیزیں موجود ہیں، درخت ہیں یا کوئی اور پتھر ہے یا اشجار ہیں یا فلک ہے یا ستارے ہیں، کوئی چیز ہے کہ جس کے سامنے انسان سجدہ ریز ہے، انہیں خدا کا شریک سمجھتا. یہ ایک اینڈ ہے اسپیکٹرم کا، تو شرک ایک طریقے سے نہیں ہے، یہ پورا اسپیکٹرم ہے. اور دوسری طرف کیا ہے، دوسرے اینڈ پر، دوسرے اینڈ پہ وہ شرک خفی ہے کہ جس کے لیے کہا کہ یہ اتنا زیادہ چھپا ہوا ہے کہ جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر کوئی سیاہ چوٹی چل رہی ہو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اپنے کام کے لیے کسی اور سے تعریف چاہنا، یہ بھی غیر خدا کو شریک کرنا ہے. کہ جب تم کوئی اچھا کام کرو تو کسی اور سے، خدا کے علاوہ کسی اور سے تعریف مت چاہو، کسی کے سامنے اس عمل کو آشکار نہ کرو، کیونکہ جسے جاننا چاہیے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے تو سامنے ہے. یہ شرک کے پورا یہ اسپیکٹرم ہے. تو کہیں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم سے پہلے، بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ شرک اس اسپیکٹرم کے اس کونے پر ہے، دوسری چیزیں، دوسرے معبود ہیں جن کی پرستش کی جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر خدا کے اوپر اعتقاد موجود ہے، لیکن خدا کو صرف بے عنوان خالق قبول کرتے ہیں. خدا نے ہمیں بنایا، لیکن اس وقت مینجمنٹ کس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کون چلا رہا ہے، کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی مستقل طاقت ہے، عملی طور پر یہاں خدا کو محدود کر دیں گے. سیکولرزم جسے ہم کہتے ہیں، دیکھیں سیکولرزم کیا ہے، سیکولرزم خدا کا انکار نہیں ہے. مسلم یعنی سیکولرزم کی کچھ فارمز ایسی ہیں کہ جس کے اندر خدا کا انکار کر دیا جاتا ہے، لیکن تمام فارم سیکولرزم کی وہ نہیں ہے جس میں خدا کا انکار ہو. ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کو بے عنوان خالق مانتا ہو مگر پھر بھی وہ سیکولر ہو، اسی طریقے سے معاشرے بھی. سیکولرزم کیا ہے، سیکولرزم یہ ہے کہ خدا کو محدود کر دیا جائے، کہ آپ عبادت کریں، میں مسجد میں جائیں، چاہے آپ چرچ جائیں، چاہے آپ کہیں بھی جائیں، یہ آپ کا شخصی معاملہ ہے، لیکن اسٹیٹ کے لاس کیا ہوں گے، قوانین کس بنیاد پہ بنائے جائیں گے، انسٹیٹیوٹ کس بنیاد پہ ڈیولپ کیے جائیں گے، کہ اس میں خدا کی کوئی دخالت نہیں ہے، یہ ہم بنائیں گے، یہ ہم بتائیں گے. جوڈیشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، ایجوکیشنل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، کا بس یہاں پر، یہاں پہ نہیں. خدا آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اپنے گھر کے اندر، مسجد کے اندر، آپ اگر مسجد بنانا چاہتے ہیں آپ مسجد بنائیے، آپ چرچ بنانا چاہتے ہیں چرچ بنائیے، آپ جائیے عبادت کریے، لیکن معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، زندگی کے اندر خدا کو نہیں لے کر آئے. یہ بھی شرک کے مظاہر ہیں. اور اسلام کی بنیاد اور اسلام کی روح جو ہے وہ توحید ہے. دیکھیں انبیاء کبھی بھی من لہ الخلق پہ کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، کس نے بنایا، کوئی جھگڑا نہیں تھا. قرآن بار بار کہتے ہیں ان سے پوچھو کس نے بنایا، کہیں گے اللہ نے بنایا، اس پہ جھگڑا نہیں ہے. من لہ الامر، امر نہیں حکم دینا کس کے ہاتھ میں ہے، جھگڑا اس پر ہے. امر کس کے ہاتھ میں، جھگڑا یہاں پر ہے. وہ لوگ جو اپنے لیے امتیاز کے قائل ہیں، خدا کے اس امر کے سامنے تسلیم نہیں ہے کہ کسی کالے کو گورے پر اور عربی کو عجمی کے اوپر کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے. جو لوگ انٹرسٹ کے ذریعے، سود کے ذریعے جو لوگ لوگوں کے مال پر قابض ہوئے ہوئے، وہ راضی نہیں ہے خدا کے اس حکم کے سامنے تسلیم ہو جانے پر کہ یہ کام حرام ہے. من لہ الامر، امر نہیں کس کے ہاتھ میں ہے، حکم کون دے گا، کس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، سارا جھگڑا یہاں پر ہے. اور توحید ہے کہ جو بنیادی طور پر توحید ہے کہ جو اسلام کے ہر حکم کے اندر جلوہ گر ہے. پیغمبر نے جس وقت اپنی تحریک کا آغاز کیا، تو نماز اور روزے کے سے نہیں کیا. تقول لا الہ الا اللہ تفلح, کہو لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں سوائے خدا کے, تفلح فلاح پا جاؤ. مولا کائنات نے فرمایا اول الدین معرفتہ, کہ دین کی ابتدا کیا ہے؟ دین کی ابتدا خدا کی معرفت ہے. جب انسان خدا کو نہیں پہچانتا, دیکھیں دین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, دین کے اندر کچھ اعتقادات ہیں, کچھ بلیفس ہیں جس کو آپ اصول دین کہتے ہیں, کچھ احکامات ہیں, اخلاق ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. ان سب کا سرچشمہ توحید ہے. اگر توحید کا تصور اور توحید کا کانسیپٹ اگر اس کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے تو پھر ان تمام چیزوں کے اندر خلل آنے لگتا ہے. جب معاشرہ اللہ سے ہٹ کر جب اس طرف بڑھتا ہے جاہلیت کی طرف, تو پھر اس کے اندر خدا سے آہستہ آہستہ دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خدا زندگی کے اندر نظر نہیں آتا. قرآن نے جو اس کی نشانیاں دی, کہا کہ یہ معاشرہ, دو چیزیں میں اس وقت انشاءاللہ آج بیان کروں گا اور چند ایک چیزیں شاید کل اشارہ کر کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں, کہ اس معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ اپنے آپ کو ہر کام کرنے میں آزاد محسوس کرتا ہے. کیا مطلب؟ یہ توحید افعالی کو بھول جاتے ہیں. توحید افعالی کیا؟ یہ ایک مشکل کانسیپٹ ہے توحید افعالی, لیکن اسے آسان زبان میں کہوں توحید افعالی یہ کہ کائنات کے اندر کوئی بھی انسان کوئی بھی کام خدا کی مرضی کے بغیر انجام نہیں دے سکتا. توحید ذات کے اندر توحید بنانے والا ایک ہی ہے, چلانے والا ایک ہی ہے. افعال یہ کہ کوئی بھی کائنات کے اندر مستقل طور پر کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتا. اگر خدا نہ چاہے, اگر خدا ارادہ نہ کرے, اور اس کو اگر ہم جب ٹرمینالوجی اور اصطلاح کے طور پر کہتے ہیں انسان کے ارادے اور خدا کے ارادے کے درمیان رابطہ طولی پایا جاتا ہے. کیونکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے لیکن اپنے ارادے تک پہنچ نہیں پاتا ہے. مولا فرماتے ہیں میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. کوئی بھی فعل خدا کی مرضی کے بغیر انجام نہیں پاتا. قرآن کے اندر خدا کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کروں گا. کسی بھی شے کے بارے میں تاکید ہے. تَقُولَنَّ, کبھی بھی حتماً ایسا نہ کہنا کہ کل میں یہ کروں گا, مگر یہ کہو کہ اگر خدا نے چاہا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مگر یہ کہ خدا نے چاہا. ہمارے استاد یہاں پر ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں, ظاہراً یہ واقعہ حقیقی نہیں ہے لیکن بات کو کافی حد تک واضح کرتا ہے. کہتے ان کے انقلاب کے زمانے میں ایک شخص تھا, ان کے دائرہ ان کے اپنے اساتید میں سے, اسکول میں پڑھانے والوں میں سے, ایک دفعہ وہ کچھ گوشت لے کر آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو کباب بناؤ, رات کو ہم لوگ کباب کھائیں گے. تو بیوی نے کہا کہ انشاءاللہ. اس نے کہا نہیں, انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, گوشت میں لے آیا ہوں, تم اس کو تیار کرو اور اس کے بعد رات کو انشاءاللہ ہم, اس نے انشاءاللہ نہیں کہا, رات کو ہم کباب کھائیں گے. رات کو جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھا, نوالا اٹھایا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا پولیس والے موجود ہیں, فوراً تھانے بلایا, تھانے لے گئے, ایک رات تھانے میں رکھا. صبح پتا چلا کہ کسی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی تھی, کسی اور شخص کو لانا تھا اسے لے آئے. اور صبح جب گھر پر پہنچا تو ذہن میں تھا کہ میں نے رات کو انشاءاللہ نہیں کہا, جا دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی نے پوچھا کون ہے تو زور زور سے کہنے لگا میں ہوں انشاءاللہ, میں ہوں انشاءاللہ. کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں یہ انجام دوں گا, مگر یہ کہ خدا اگر چاہے. اس معاشرے کے افراد یہ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں وہ انجام دے سکتے ہیں, خدا کو نکال دیتے ہیں, اسباب کے اندر, مادی اسباب کے اندر چیزوں کو تلاش کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ چھری کاٹتی ہے, اگر چھری کاٹنے میں آزاد ہوتی تو اسماعیل کو ذبح کر دیتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے, اگر آگ جلانے میں آزاد ہوتی تو ابراہیم کو جلا ڈالتی ہے. ارے ہر چیز خدا کے ارادے کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے, کوئی چیز انجام نہیں پا سکتی مگر یہ کہ خدا ارادہ کرے. پھر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ تو کہے کہ پھر ظلم ہوتا ہے کا مطلب خدا نے ظلم کا بھی ارادہ کیا ہے. کہاں خدا نے انسان کو کچھ معاملات میں آزاد چھوڑا ہے. آزاد چھوڑا ہے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے ارادے سے باہر نکل گیا ہے. اسی لیے خدا کے ارادے کو جس وقت علماء تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کا ایک ارادہ تکوینی ہے, ایک ارادہ تشریحی ہے. ارادہ تکوینی جو خدا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے, سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبے گا, کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ارادہ تکوینی ہے. خدا نے ارادہ کیا کہ انسان کے پاس اختیار ہو تاکہ انسان اپنے اختیار سے اچھائی تک پہنچے یا برائی سے دور ہو, اپنے اختیار سے کمالات کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ جائے. کیونکہ اگر اختیار نہیں ہو تو وہ کمالات کے جو فرشتوں سے بھی بالا تر ہیں انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن اس کے لیے پھر اس کے آفٹر سے کانسیکوینسز میں کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ انسان ظلم کرنے میں بھی آزاد ہو, ایک حد تک اس کے پاس آزادی موجود ہو, خدا ایک حد تک انسان کو آزادی دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام یہ تمام اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. جہاں تک چاہتا ہے وہاں تک آزادی دیتا ہے. عصر عاشور اس نے آزادی دی لیکن اس کے بعد جتنی کوششیں کی گئیں کہ اس قبر کے نشان کو مٹا دیا جائے, اس ذکر کو مٹا دیا جائے, اس کی اجازت نہیں دی. عصر عاشور تک اجازت تھی. کیوں؟ تاکہ دکھا سکے کہ انسان کمال میں کس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں, نہیں. دوسری چیز یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ارادے میں آزاد ہیں, جو کرنا چاہیں آزاد ہیں. دوسری چیز یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت اور طاقت جو ہے وہ اس کا سرچشمہ اس کے سوچ انسان ہے. اس کے سورس انسان ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ ان القوۃ للہ جمیعا, جتنی قوت ہے سب کے سب خدا کے لیے ہے. صرف مادی چیزوں کے اندر اگر ہم اسباب تلاش کرتے رہیں گے, قوت ڈھونڈتے رہیں گے, تو بہت ساری چیزیں انسان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. کائنات کے بہت سارے قوانین انسان کی سمجھ میں نہیں آئیں گے, بہت ساری شخصیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اسلامک موومنٹ آف نائجیریا پھر انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک انسان کس طریقے سے, اور مختلف فادات ہیں اور اس کی بھی بہرحال ایک ریزن ہے کہ جو لاکھوں, مطمئن ترین میں کہوں کہ جو لاکھوں لوگوں کو ایک اکیلا انسان اہل بیت کی طرف بلا لے, اور اتنی مصیبتوں کے باوجود اس کے پائے سبات میں کوئی لغزش نہ ہے, یہ کون سی قدرت ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ کہ جب معاشرہ, جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, بس وہیں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں, کہ جب معاشرہ جاہلیت میں گرفتار, معاشرہ جو خدا سے دور جانے لگتا ہے, خدا زندگی کے اندر اس میں غائب ہوتا جاتا ہے, کم رنگ ہوتا جاتا ہے خدا کا وجود, اپنے آپ کو یہ ارادے میں آزاد سمجھنے لگتے ہیں, قدرت کو یہ صرف انسان اس کا سرچشمہ سمجھنے لگتے ہیں کہ قدرت کا سرچشمہ اس کی سورس انسان ہے, یہ معاشرہ جاہلیت میں گرفتار ہے. اور اگر اس کی اصلاح نہیں کی گئی تو اوور ڈیو کورس یہ نابودی کی طرف چلا جائے گا. کل سے یہیں پہ اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا. اجدان محترم, آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ محرم میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اہل بیت کے نزدیک کر سکیں. امام کو اپنے آپ سے راضی کر سکیں. کہ اگر امام راضی ہو جائیں تو خدا راضی ہو جاتا ہے. زیارت جامعہ آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ, تاکہ جس نے خدا کا ارادہ کیا وہ آپ کے در پر آیا. باب اللہ ہے. اس در سے ہٹ کر کوئی خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ ہر چیز توحید پہ پلٹتی ہے. ولی خدا کا انکار ولی کا انکار نہیں ہے, در حقیقت خدا کا انکار ہے. خدا نے جس کو بنایا ہم اسے نہیں مانیں گے. یعنی یہ اختیار کہ کسے بنایا جائے یہ اختیار خدا کے پاس نہیں, یہ وہی شرک کی طرف سفر ہے. اذان محترم, ایک چیز جو انسان کو اپنے ولی سے دور کر دیتی ہے وہ ہے گناہ. گناہ انسان کو امام سے دور لے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا کہ گناہ ظلمت ہے, تاریکی ہے. جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ باقی رہ جاتا ہے, اور گناہ پر اصرار کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑا ہونے لگتا ہے. تو گناہ تاریکی ہے اور اہل بیت نور ہے. نور اور سیاہی کے اندر کسی قسم کی نسبت اور صنفیت نہیں ہے. اگر نور تک پہنچنا ہے تو اپنے آپ کو اس تاریکی اور سیاہی سے دور کرنا ہوگا. اور عزیزان محترم, یہ کام انسان خود کر ہی نہیں سکتا. میں انشاءاللہ تھوڑی سی اس پہ کبھی گفتگو کروں گا, شاید اسی سلسلہ گفتگو کے اندر. انسان کبھی بھی خود گناہوں سے دور نہیں ہو سکتا, مگر یہ کہ اہل بیت اس قدم کا ہاتھ تھا میں اس در پر آئے انسان گدا بن کر, اور اہل بیت سے کم نہ مانگے, کیونکہ ان سے زیادہ مانگنا یہ دکھاتا ہے کہ انسان انہیں سخی مانتا ہے. اپنی طرف سے کوشش کریں, لیکن یقین رکھیں کہ جو کچھ عطا ہوگا وہ وہاں سے, وہ فضل ہے, وہ بخشش ہے. لیکن 10 دن کوشش یہ کریں کہ گناہوں سے دور رہے, تاکہ اس فرش ادا پر جب آئے تو اس شرمندگی کے ساتھ نہ آئے, اور جو پچھلے گناہ کیے ہیں اس فرش ادا پر بیٹھ کر ان گناہوں کی معافی مانگے کہ خدایا تجھے حسین ابن علی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. مولا سے درخواست کرے, مولا ہم جیسے بھی صحیح مگر آپ کے در پر آ گئے, اب ہمارے اعمال کا نہیں بلکہ آپ کی ثقافت کا سوال ہے. عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم, آپ لوگوں کی تو عادت ہی احسان ہے, آپ کا طریقہ کرم ہے. مولا آپ کسی کو بھی مایوس نہیں پلٹاتے, ہمیں اس ورش ادا سے مایوس نہیں پلٹا ہے, اور گناہوں سے پاک ہونے کی سزا اسی فرض سے لے کر جائے. امام راضی ہو جائے یہ سند ہی سے لے کر جائے, کیونکہ جتنے چاہنے والے ہیں وہ اس سند کے لیے تڑپتے. کربلا میں جتنے بھی میرے مولا کے ساتھی تھے کسی کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں. سب کا تصور یہ تھا کہ یہ خدا کا احسان ہے, یہ امام کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ آنے کی اجازت دی, اور حسین نے بھی بلانے میں کوئی کمی نہیں کی. بہترین طریقے سے بلایا جس میں جتنا ظرف تھا. اگر کسی نے راستہ بدلنے کی کوشش کی تو یہ نہیں کہا کہ میں فرزند رسول ہوں مجھے دیکھ کے راستہ بدل رہا ہے, نہیں, حسین خود چلے گئے. جانتے ہیں کہ دل پاک ہے. آپ نے سنا کہ زہر اپنا راستہ بدل رہے تھے, کب بڑے چھوٹے کے پاس نہیں جایا جاتا, لیکن یہ حادی ہیں. کہ زہیر ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے, اگر تم نہیں آ رہے ہم خود آئیں گے. کسی کے پاس خود چلے گئے, کسی کو خط لکھ کر کہا حبیب جو بادہ حسین دشمنوں پہ گر گیا, حبیب تمہارے بچپن کا دوست دشمنوں میں گر گیا ہے، اگر ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو چلے آؤ. کسی کے دل میں کوئی خیال نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم نے کوئی احسان کیا، اور اسی کو دکھا دیا مولا نے شب عاشور جب چراغ کو گل کیا تاریخ کے اندر وہ الفاظ سبز کرا دیے. دیکھ لو، انہیں پہچان لو، ان کی معرفت حاصل کر لو، یہ کون ہے، یہ کیسے عاشق ہے. ہر ایک کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے. جب روزے عاشور نمودار ہوا، جنگ شروع ہوئی، جنگ ہوتے ہوتے زہر کا وقت آیا تو ایک صحابی نے آ کے کہا کہ یا اللہ رسول اللہ، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے آپ کے پیچھے پڑھوں. کھڑے ہو گئے، اس کو دیکھا، کہا تم نے اس وقت نماز کو یاد کیا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے. دعا دی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے. کہا جنگ رکوا دی جائے، لیکن جواب میں بے ادبی ہوئی. جواب کیا؟ جواب ملا جنگ نہیں روکی جائے گی، اور گستاخانہ جواب ملا. حبیب سے برداشت نہیں ہوا، کہا مولا آپ نماز پڑھیے، ہم انہیں دیکھتے ہیں. اور جنگ میں نماز اسی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے کہ کچھ لشکر نماز پڑھتا ہے، کچھ جنگ کے اندر مشغول رہتا ہے، پھر دوسرا دستہ نماز پڑھتا ہے اور پہلا دستہ جنگ کرنے لگتا ہے. جب نماز شروع کی تو دو صحابی ہیں زہیر اور سعید جو امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. امام نے نماز پڑھنا شروع کی، کربلا کی تکتی ہوئی ریت پہ امام نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر سعید عشق کی نماز پڑھ رہے ہیں. کہیں سے تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، اپنے جسم پر روکتے جاتے ہیں. امام نے نماز ختم کی، سعید نے عشق کی نماز تمام کی، سر کو مولا نے زانو میں رکھا، چہرے کی طرف محبت سے دیکھا، لیکن سعید نے تڑپ کر کہا اضطراب کے عالم میں، مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ حال میں تو یہ باب دل، مولا یہ بتائیے کیا میں نے وفا کی؟ گھبرا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ وفا کرنے میں کوتاہی ہو گئی ہو. حال میں تو وہ باب دل، مولا کیا میں نے وعدہ وفا کر دیا؟ سنت نے جی کہا سعید تم نے وفا کی، تم ہم سے پہلے جنت میں جا رہے ہو، تم وہاں پر بھی ہمارے ساتھ ہو گے. لیکن میں کہوں سعید، ارے یہ زہر کی نماز کا وقت تھا، آپ سامنے کھڑے ہو گئے، تیروں کو روکتے رہے، لیکن ابھی چند گھنٹوں کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت آئے گا، اب کربلا کے فرش پر نہیں بلکہ تیروں پر مسلح بچھے گا، ہر طرف سے تیر ہو گئے، لیزے ہو گئے، اور فاتوا کا لال دشمنوں میں تنہا. پر اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے نور سے منور فرمائے. پردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ اہل بیت و قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پردگار جہاں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بس رہے، ان کی عزت جان و مال و آبرو کی حفاظت فرمائے. علماء اکرام، راجع الزام، آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم، پردگار ان سب کے سائے کو ہمارے سروں پر برقرار رکھ. پر اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما.